بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح الربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے جس میں سے ہماری اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی آلائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور یہ قرین بن جاتا ہے. یہ دل کے قریب بیٹھا ہوا دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی رضاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور یہی تصوف سے مقصود ہے، یہی دل کی صفائی ہے کہ یہ دل اسی قوت کو حاصل کرنے والا بن جائے کہ جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے اعمال ہیں ان پر آسانی سے ہمیں ڈال دے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روک دے. شریعت مطہرہ نازل شدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے قریب کرنے والی، اس کی رضا کے قریب کرنے والی، اس کی خوشنودی کے قریب کرنے والی اصل شریعت ہی ہے. شریعت کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی محنت فرماتے رہے. یہ ارشادات بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے اس میں تاثیر ہے. یہ ایک مجلس پڑھی جا رہی تھی پچھلے اتوار کو بھی پڑھی گئی، اس میں سے کچھ سطر ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یہ ارشادات تو ایسے ہیں کہ یہ بار بار سننے والے، بار بار پڑھنے والے کہ ان کے اندر تاثیر ہے. یہ اللہ والوں کے احوال، ان کی کیفیات، ان کے دل کے جو احساسات ہیں، یہ اس کا تذکرہ ہے. فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے وہ ہر حالت میں مومن کے برعکس ہوتا ہے. مومن صاحب حال ہے اور حال بدلتا رہتا ہے. عارف صاحب مقام ہے اور مقام رہنے والی شے ہے. اس پر تفصیل سے بات ہو چکی. مومن اپنے حال کے رد و بدل اور زوال ایمان سے خوف رہا کرتا ہے، بس اس کے قلب میں ہمیشہ حزن، اس کے چہرے پر ہر وقت اس کے حزن کو چھپا لینے والی بشاشت رہتی ہے. اس کی باتیں تیرے منہ پر مسکراہٹ ظاہر کریں گی اور اس کا دل اپنے غم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوگا. اور عارف کی یہ حالت ہے کہ اس کا حزن اس کے چہرے پر ہوگا. کیوں؟ کہ وہ ڈرانے والے چہرے سے لوگوں سے ملتا ہے کہ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر عذاب خدا سے ڈراتا ہے، اطاعت حق کا ان کو حکم سناتا ہے اور ارتکاب معصیت سے ان کو روکتا ہے. اللہ والوں نے بواسطہ شریعت جو کچھ سنا اس پر عمل کیا. حضرت کی ہر بات میں شریعت کا ذکر ضرور آئے گا کہ کوئی طریقت ایسی نہیں ہے، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو شریعت سے ہٹ کرو جو اللہ کے قریب کر دے. کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ والوں نے بواسطہ شریعت جو کچھ سنا اس پر عمل کیا، بس عمل نے ان کو اس معبود کے قریب پہنچا دیا جس کے لیے انہوں نے عمل کیا تھا. تب وہ اپنے قلوب کے کانوں سے حق تعالیٰ کے نصائب بلا واسطہ سننے لگے. پہلے وہی شریعت مطہرہ پر عمل کیا، دل کے اندر پاکیزگی حاصل کی، دل کو علائشوں سے پاک کیا، نفس کی گندی علائشوں سے پاک کیا، اندر کے جذبات جو ہے منفی ان کو مغلوب کیا، تو پھر ان کے اندر ایسی استعداد آ گئی کہ وہ اپنے قلوب کے کانوں سے حق تعالیٰ کے نصائح بلا واسطہ سننے لگے. یہ مرتبہ مخلوق سے غائب بے خبر اور خالق سے حاضر بیدار ہو جانے پر نصیب ہوتا ہے. یہ بار بار بات عرض کی جاتی ہے، یہ ذوق کی چیز ہے، اور ذوق بیدار ہوتا ہے جب نفس کی علائشوں سے دل میں پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، پھر دل کا وہ اصل حادثہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تب وہ اپنے قلوب کے کانوں سے حق تعالیٰ کے نصائح بلا واسطہ سننے لگے، اور یہ مرتبہ مخلوق سے غائب بے خبر اور خالق سے حاضر بیدار ہو جانے پر نصیب ہوتا ہے. جب تیرا قلب درست ہو جائے گا تو مخلوق سے ہر وقت غائب و خفتہ اور خالق کے ساتھ بیدار رہنے لگے گا، بس تو مجمع میں رہ کر بھی صدا خلوت اور جلوت میں رہے گا. یعنی یہ جس نے اپنے دل کو ایسا بنا لیا، یہ جہاں بھی جائے گا جہاں بھی رہے گا لاکھوں کے مجمع بھی رہے گا، اس کا دل ان سب سے خالی کدھر رہے گا؟ اپنے اللہ کے ساتھ جائے. یہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی اور اس کے ساتھ دل سے باتیں کرنا اور اس کی تجلیات کا دیکھنا ہے، اس کی قدرت کا مشاہدہ کرنا، ہر چیز کے اندر اس کو نظر آئے گا. اس لیے مخلوق سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی مخلوق کو مخلوق ہی سمجھتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ ان کا خوف ہوتا ہے، نہ ان سے توقع ہوتی ہے، نہ ان سے امید ہوتی ہے، سوائے ایک اللہ کے ساتھ جائے ہر چیز میں اللہ پاک کی قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے مخلوق سے غائب ہو گیا ہے اور بے خبر ہو گیا ہے، خالق سے حاضر بیدار، کیونکہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے. یہ ذوق کی چیز ہے، اللہ سے مانگے، اللہ ہمارے بھی دل کا ذوق بیدار فرما دے. فرماتے جب تیرا قلب درست ہو جائے گا تو مخلوق سے ہر وقت غائب و خفتہ اور خالق کے ساتھ بیدار ملے گا، بس تو مجمع میں رہ کر بھی صدا خلوت میں و جلوت میں رہے گا، یعنی مخلوق سے تو خالی ہوگا اور اللہ کے دربار میں جیسے حاضر ہوگا، حق تعالیٰ کے واردات اور حکمت و دانش کے مضامین ہر وقت تیرے باطن پر ورود رہے گا. حق تعالیٰ کے واردات قلبیہ دل کے اندر جو نازل ہوں گے، وہ حکمت اور دانش کے مضمون ہر وقت تیرے باطن میں وارد ہوتے رہیں گے، اور باطن واردات قلب میں ڈالے گا، اور قلب نفس مطمئنہ پر، اور نفس زبان پر، اور زبان سے ان کو مخلوق پر نقل کرے گا. جو شخص اس کیفیت سے مخلوق کو وعد نصیحت کرے وہ تو کرے، یہ اسی کا منصب ہے، ورنہ زبان ہی نہ ہلائے. یہاں تک ہم نے پچھلی اتوار کو پڑھا تھا، یہ چند سطریں پھر پڑھ رہی ہیں. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا دے، اللہ ہمیں بھی ہمارے ذوق کو بیدار فرما دے. یعنی منصب وعظ کا نصیحت کا اسی کو ہے، یعنی اسی کے بعد نصیحت سے اثر ہوگا جو اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہ کر اپنے دل کو گندگیوں سے، غلاظتوں سے، نجاستوں سے پاک ہو کر. یہ باتیں تھوڑی ہمارے لیے اونچی ہیں، ہماری عقلوں سے بالا ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. سن لیں آپ نے بھی، میں نے بھی پڑھ دی ہیں، یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ رحم فرمائے ابھی تک اپنے دل کو ہم نے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. ہم تو اپنے نفس کے گندے مزوں کے اندر ہی، اسی کی طلب کے اندر ہی، یہی ہمیں نچا رہا ہے، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان مادی لذتوں کو، جو اصل لذتیں ہیں، اس کی ابھی ہمیں خبر نہیں ہوئی. لیکن یہ ان کی باتیں ہیں جنہوں نے واقعی اپنے دل پر محنت کر کے اور دل کے اس حادثے کو بیدار کر لیا، اب یہ ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اسی کا منصب ہے کہ بعض نصیحت کرے اور نہ زبان نہ لائے. اللہ والوں کو جو مجنون کہا جاتا ہے، ان کا جنون طبعی عادتوں اور نفسانی خواہشات کے افعال کا چھوڑ دینا اور شہوات و لذات سے آنکھیں بند کر لینا ہے، نہ یہ کہ وہ دیوانوں کی طرح پاگل بن جاتے ہیں جن کی عقل جاتی رہتی ہے. اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ بیچارے کیا جانے، یہ مجنون ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں دنیا دار کہ دنیا کے مزے ہم لے رہے ہیں، یہ اس سے محروم ہے. ان گندی لذتوں کو ہی، ان مادی لذتوں کو ہی، یہ طبعی جو لذتیں ہیں انہی میں منہمک ہو کر ہم اس سے باہر نکلتے نہیں. ہم کیا جانے کہ اصل لذتیں کیا ہیں. یہ اللہ والے اس کو چکھ چکے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں اللہ والوں کو مجنون کہا جاتا ہے. ان کا جنون کیا ہے؟ طبعی عادتوں کے پیچھے نہیں پڑتے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتے، ان افعال کو چھوڑ دیتے ہیں. شہوات و لذات سے آنکھیں بند کر لینا ہے، نہ یہ وہ ان دیوانوں کی طرح پاگل بن جاتے جن کی عقلیں جاتی رہتی. حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، اگر تم ان کو دیکھو تو اپنی خواہش پرستی کے سبب ان کو مجنون کہو، وہ تم کو دیکھیں تو یوں کہیں کہ یہ لوگ حق تعالیٰ پر پلک جھپکنے کی مقدار بھی ایمان نہیں لائے. یعنی یہ دونوں میں ایک زمین آسمان کا فرق آ گیا. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر تم ان کو دیکھو، ان اللہ والوں کو، دنیا داروں کو، جو اپنی خواہش پرستی کا سبب ان کو مجنون کو، اگر تم دیکھو اللہ والوں کو تو اپنی خواہش پرستی کے سبب، کیونکہ جن اپنی خواہشات کی دھن میں لگے ہوئے، ان خواہشات کو جائز ناجائز طریقے سے پورا کرنے میں لگے ہوئے، اس سبب سے سمجھو یہ سارے کیا ہیں، ان کے پاس کیا ہے، تم ان کو مجنون کو اور وہ تمہیں دیکھیں تو یوں کہیں کہ یہ حق تعالیٰ پر پلک جھپکنے کے مقدار بھی ایمان نہیں لائے. وہ اس سے بے خبر، یہ اس سے بے خبر، دونوں علیحدہ علیحدہ وادی میں، وہ اوس وادی میں اور وادی میں. تیری گوشہ نشینی ٹھیک نہیں. کیوں؟ کہ گوشہ نشینی کا مطلب قلب کے اعتبار سے تمام چیزوں سے معرہ ہو جانا ہے، کہ تیرا باطن بالکل خالی ہو جائے، بس مجرد بن جائے، کہ نہ دنیا ہو، نہ آخرت، نہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز ہو. اور یہی گزشتہ انبیاء علیہ السلام، مرسلین علیہ السلام، اولیاء صالحین رحمۃ اللہ علیہم کی شاہراہ ہے. یہ بات بھی ذرا بہت اونچے درجے کی ہے، ہماری عقلوں سے بالا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تیری گوشہ نشینی. یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ جو لوگوں پر اللہ والا ظاہر کر کے تنہائی میں بیٹھ گیا، خلوت میں بیٹھ گیا، گوشے میں بیٹھ گیا، اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، اور یہ حقیقت کو جاننے والے ہیں کہ تیری گوشہ نشینی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس گوشہ نشینی کی اہلیت تیرے میں نہیں ہے. اس گوشہ نشینی سے مقصود ہے اس کو حاصل کرنے کی تو نے استعداد حاصل کی نہیں ہے. لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے تو اللہ والا ہے، اس لیے تو خلوت میں چلا گیا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے بات. گوشہ نشینی کا مطلب تو یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کونے میں بند ہو جاؤ، یا کسی غار میں جا کے بیٹھ جاؤ، یا کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ. گوشہ نشینی یہ نہیں ہے. گوشہ نشینی کی حقیقت تو یہ ہے کہ قلب کے اعتبار سے، دل سے، تمام چیزوں سے معرہ ہو جانا ہے، تیرا باطن بالکل خالی ہو جائے، بس مجرد بن جائے، کہ نہ دنیا ہو، نہ آخرت، نہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز ہو. یہ بھی ایک ذوق کی چیز ہے. ذوق کی بیداری کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی بات. یہ جب صحیح ذوق بیدار ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے ساتھ صحیح تعلق دل کا وابستہ ہو جاتا ہے، دل سے مخلوق کا تاثر نکل جاتا ہے، مخلوق کی واہ واہ کی پرواہ نہیں، مخلوق کے برا کہنے کی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت مشاہدہ ہو رہی ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے، ہر وقت جو ہے، وہ اس میں اتنا محو ہوتا ہے، اس محویت کے اندر جو ہے، اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں، کسی سے توقو نہیں, کسی سے امید نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے. ہر وقت اللہ پاک کی محبت میں معمور. تو اس کو یہ تو ہے گوشہ نشینی, اور یہ گوشہ نشین نہیں ہے جب تک یہ حالت نہ ہو. اور یہی گزشتہ انبیاء و مرسلین اولیاء صالحین کی شاہراہ رہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے گوشہ نشینی نہیں, دل کی اعتبار سے دل کو مخلوق کے تاثر سے پاک کرنا ہے, نیک کام کی ترغیب دینا اور خلاف شرع امر سے روکنا میرے نزدیک خلوت خانوں کے ہزار عابدوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ. نیک کام کی ترغیب دینا اور خلاف شرع امر سے روکنا میرے نزدیک خلوت خانوں کے ہزار عابدوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. نفس کی نظر کو جھکا لے اور روک لے اور لوٹا لے تاکہ اس کی نظر اس کی تباہی کا سبب نہ بن جائے. نفس کی نظر کو جھکا لے اور روک لے اور لوٹا لے تاکہ اس کی نظر اس کی تباہی کا سبب نہ بن جائے. البتہ اگر وہ قلب اور باطن کی تابع بن جائے کہ ان کے ساتھ اتحاد رکھے اور ان کی رائے سے بحر نہ ہو, یہ نفس اور قلب و باطن میں کوئی فرق ہی نہ لے, یہ بھی بڑی اونچے درجے کی بات ہے. یہ جو دل کی صفائی ہوگی, دل علائشوں سے پاک ہوگا, پھر وہ شعور بیدار ہوگا, پھر وہ احساس بیدار ہوگا, پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی. اس کے بغیر سبب نہیں آتی. نفس کی نظر جو بے لگام ہے, جو چاہا دیکھ لیا, یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو جھکا لے, روک لے اور لوٹا لے, واپس لے, تاکہ اس کی یہ نظر اس کی تباہی کا سبب نہ بن جائے. البتہ اگر وہ قلب اور باطن کی تابع بن جائے, یعنی نفس پر غلبہ حاصل ہو جائے, یہ بھی ایک ذوق ہے, ایک صلاحیت ہے کہ دل جب پاک ہو جاتا ہے پھر نفس دل کے تابع ہو جاتا ہے, اسی کو فرما رہے ہیں. اگر وہ قلب اور قلب کے اندر کی باطنی قوت کے تابع بن جائے کہ باطن کی تابع بن جائے اور ان کے ساتھ اتحاد رکھے اور ان کی رائے سے باہر نہ ہو, یعنی نفس اب نفس نہیں رہتا, ہاں یہ بلکہ قلب بن جاتا ہے اور باطن بن جاتا ہے, اس پہ کوئی فرق نہ لے. یعنی جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے, نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. ہمارا نفس تو ہمارا بھی سو ہے, برائی کا حکم ہی دیتا نہیں بلکہ کرا کے چھوڑتا ہے. لیکن یہ جب نفس پر محنت ہوگی, یہی تزکیہ, تصوف اسی تزکیے کا نام ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر راضی کر لینا, اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی عادت پڑ جائے, اسی کو فرما رہے ہیں کہ جب وہ قلب کے اور باطن کے تابع بن جائے, ان کے ساتھ اتحاد رکھے اور ان کی رائے سے باہر نہ ہو, یہ نفس اور قلب و باطن میں کوئی فرق ہی نہ رہے, کہ جس بات کا قلب و باطن حکم کریں اسی کا نفس حکم دے, اور جس سے منع کریں اسی سے منع کرے, جس کو وہ انتخاب کریں اسی کو یہ بھی انتخاب کرے, اس وقت نفس سے مطمئنہ بن جائے گا. کہ ہم تینوں ایک ہی طلب میں اور ایک ہی مقصود پر بہم متفق ہو جائیں گے. اب نفس کی چونکہ اصلاح ہو گئی ہے, اب اس کے اندر چونکہ شفافت آ گئی ہے, لطافت آ گئی ہے, پاکیزگی آ گئی ہے, دل کے اندر بھی صفائی آ چکی ہے, دل کے اندر کی جو باطنی قوت ہے وہ بھی صاف اور شفاف ہے, تینوں بھی ایک ہو گئے. اب تینوں کی طلب ایک ہی ہے اور ایک ہی مقصود پر بہم متفق ہو جائیں گے. اب نفس مطمئنہ جو ہے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ, اللہ کی اطاعت کی رغبت رکھے گا, اللہ کی ہر اطاعت پر ڈالنے کی کوشش کرے گا, اللہ کی نافرمانی سے بچے گا, گندی لذتوں سے اب یہ اجتناب کرے گا اور اللہ کی محبت سے معمور ہوگا. تو ان سب کی طلب ایک ہی ہوگی, مقصود ایک ہی ہو گیا, یہ بہت متفق ہو گئے. جب نفس اس حال پر پہنچ جائے تو وہ اپنی مشقت میں تخفیف کا مستحق ہے. اب نفس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو, اب اس کی مشقت کی، نفس پر بوجھ جو ڈالنا، مجاہدے جو کیے جاتے ہیں وہ نفس کو مطیع کرنے کے لیے، یہ نفس کو گندی لذتوں سے بچانے کے لیے، یہ نفس کو نافرمانی سے روکنے کے لیے ہے۔ جب وہ مطیع ہو گیا اب اس پر مشقت میں تخفیف کرنی چاہیے۔ حق تعالیٰ تیرے اور مخلوق کے اندر جو تصرفات فرما رہا ہے اس میں حق تعالیٰ سے مباحثہ مت کر۔ عجیب بات ہے، حق تعالیٰ تیرے اور مخلوق کے اندر جو تصرفات فرما رہا ہے اس میں حق تعالیٰ سے مباحثہ مت کر۔ آج عام عادت ہے، ہمیں خیال نہیں جاتا حق تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اس کے فیصلوں پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ دل غافل ہے، جو منہ میں آیا بے لگام ہے کہہ دیا۔ حق تعالیٰ تیرے مخلوق کے اندر جو تصرفات ہم آ رہے ہیں، اللہ والے مشاہدہ کرتے ہیں تصرفات ہیں، وہ ہر مخلوق کے اندر خالق کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کے اندر خالق کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے فعل پر اعتراض نہیں کرتے، وہ دل کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ان میں تصرفات ہمارا ہے، اس لیے حق تعالیٰ سے مباحثہ نہیں کرتے۔ اور جو غافل ہیں وہ حدیثات کے قصے ہیں، یہ کیوں ہوا، ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے کیوں نہیں کیا گیا، ایسے کیوں ہوا، لیکن یہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ والے جو ہے، کیوں کہ جو کچھ فرماتے، کیا تم نے حق تعالیٰ کا شعار نہیں سنا کہ جو کچھ بھی وہ کرے اس سے اس کی پوچھ نہیں ہو سکتی اور مخلوق سے بواس ہو سکتی۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرے کسی کی مجال ہے اس سے پوچھ جائے اور سب سے پوچھ ہوگی۔ تیرا حق تعالیٰ کا تابع فرمان بننا کہاں جاتا رہا؟ اگر تو نے ادب ملحوظ رکھا تو بہتر ہے، ورنہ ذلیل کر کے خدائی گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ادب سکھا دے، آج حالت تو ایسی بنی ہے کہ بے ادبی عام ہو گئی ہے، اس لیے ذلت مسلط ہو گئی۔ اور اگر حسن ادب رکھے گا وہ موافقت کرے گا کہ ہر امر میں جی ہاں کا غلام بنا رہے گا تو بٹھایا جائے گا اور عزت کیا جائے گا۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے گا، اللہ کے فیصلوں کو دل سے قبول کرے گا، اللہ کے فیصلوں پر، اس کے تصرفات پر، اس کے افعال پر اعتراض نہیں کرے گا، یہ حسن ادب رکھے گا، موافقت کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم امر میں جیسے جی 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 جو فیصلہ ہو گیا جی 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 اس کا غلام بنا رہے گا تو بٹھایا جائے گا، عزت کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا محب، اللہ کا مہمان ہے، مہمان کھانے پینے یا کسی حالت کی بھی صاحب مکان سے فرمائش نہیں کیا کرتا، بلکہ جو کچھ بھی میزبان سامنے رکھ دے اس پر ہمیشہ موافقت رکھنے والا صابر اور راضی رہتا ہے۔ بس ضرور ہے جب ایسا برتاؤ کرے تو اس سے کہا جائے کہ مجد آباد، شاباش، کیا کچھ دیکھو گے اور کیا کچھ پاؤ گے۔ یعنی یہ اللہ پاک جو بھی حال لے کر آئے دل سے اس پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسے اللہ والوں کو دیکھنے کی، ان کی صحبت میں جانے کی توفیق دی کہ ان پر دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے جو بھی حال آیا ہے ان کا دل اللہ سے راضی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حال کس کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے۔ جو شخص حق تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے اس کے قلب سے دنیا اور آخرت اور حق تعالیٰ کے سوا چیز غائب ہو جاتی ہے۔ جو شخص حق تعالیٰ سے غافل، جو حق تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے اس کے قلب سے دنیا اور آخرت اور حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ جو شخص حق تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے اس کے قلب سے دنیا اور آخرت اور حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اب یہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے. یہ پھر عرض کر رہے ہیں میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا لیکن یہ ہماری عقلوں سے اوپر ہے بات. فرماتے تجھ پر لازم ہے کہ تیرا بات خالص اللہ واسطے ہو ورنہ گونگا بنا رہنا ہی تیرے لیے بہتر ہے. یعنی اللہ پاک سے جب واقفیت ہو جائے اور دنیا اور دنیا کی محبت اور اس کے تاثرات دل سے نکل جائیں اب تیرا بات کرنا خالص اللہ واسطے ہو جائے گا ورنہ گونگا بنا رہنا ہی تیرے لیے بہتر ہے. ضروری ہے کہ تیری زندگی حق تعالیٰ کی طاعت میں خرچ ہو ورنہ تیرے لیے موت بہتر ہے. بات ذرا بظاہر لگ رہی ہے کہ بڑی سخت کہی گئی ہے لیکن یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اپنا مشاہدہ, یہ اپنے تجربات, یہ اپنے اندر کے ادراک کی بیداری کے بعد فرما رہے ہیں تیرا واسطہ خاص اللہ واسطے ہو ورنہ گونگا بنا رہنا تیرے لیے بہتر ہے. ضروری ہے کہ تیری زندگی حق تعالیٰ کی طاعت میں خرچ ہو ورنہ تیرے لیے موت بہتر ہے. بارِ الٰہ دعا فرما رہے ہیں یہ ہماری زندگی اپنی طاعت میں صرف کر اور ہم کو اپنی طاعت والوں کے ساتھ محشور فرما. آمین. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اپنا کمال نہیں بتا رہے بلکہ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں یہ توفیق بھی کہ بارِ الٰہ ہماری زندگی اپنی طاعت میں صرف کر اور ہمیں اپنی طاعت والوں کا معشور فرما تاکہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے یہ صلاحیت عطا فرما دے بھی ہمارا یہاں جمع ہونا جو ذکر کے لیے ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ اس ذکر سے مقصود جو ہے اس کو دل میں ہم لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل کی یہ اصلاح ہو جائے, یہ علائشوں سے پاک ہو جائے, یہ گندگیوں سے, غلالتوں سے, یہ گندے خیالات سے, ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات سے پاک ہو جائے تاکہ اس کے اندر نورانیت آئے اور اس کا اصل ذوق بیدار ہو, اس کی صلاحیت بیدار ہو جو ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کر دے, اس کی خوشنودی کے قریب کر دے, اس کی ناراضگی سے دور کر دے. اس کی ناراضگی جو ہے اس کی نافرمانی میں ہے اور اس کی رضا جو ہے اس کی اطاعت میں ہے اور اس کی نافرمانی اور رضا کیا ہے؟ وہ نازل شدہ شریعت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ہمارے دل ہر وقت, ہر آن, ہر گھڑی اسی سے متوجہ رہیں, اس کی اطاعت پر ہمیں ابھارتے رہیں, اس کی نافرمانی سے روکتے رہیں. اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ذکر بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے. یہ ذکر قلبی, ذکر خفی جس کی مشق ہم کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے, اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی یاد, اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر چپکے چپکے صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, یعنی کثرت سے یاد کرو اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسانا. اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ یعنی علیحدگی میں. یعنی یہ صلاحیت جو لینی ہے جب ہم نے اللہ والوں کی صفات پڑھی, ان کے دل کی کیفیت سنی ہم نے پڑھی ہے, اس صفات کو حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل کے اندر جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر, علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کے مبارک نام کو رچا لے بسا لے. فتبارہ قسم ربی کا اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے. تو یہ مبارک نام جو ہے یہ تصور کی مشق ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اپنے دل پر تصور کر کے لفظ اللہ لکھیں, یہ برکت والا نام دل میں لکھیں یا لکھا محسوس کریں. ورنہ کیا ہے, ہم اپنے ارادے سے اپنے تصور سے دل کے اندر اس مبارک نام کی تکرار کریں, اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے اس حافظ کی طرح جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن کی آیات کی تکرار کرتا ہے, اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے. تو اللہ کی یاد کو سینے میں محسوس کرنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے یہ اللہ کے مبارک نام کی تکرار ہے, تاکہ اس کا پھر تبرک ملے گا. اس کا تبرک کیا ہے, اس کی برکت کیا ہے, کہ دل کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی اس کے اطاعت کو کرنے کی اور نافرمانی سے بچنے کی. گندگیوں سے دل کے اندر جب پاکیزگی آئے گی پھر دل کی صلاحیت درست ہوگی, دل اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوگا, اللہ کی اطاعت اور شوق اور رغبت سے ابھارنے والا بنے گا, اللہ کی نافرمانی سے روکنے والا بنے گا. اللہ سے مانگے جو مقصود ہے وہ لطافت, وہ شفافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اب اس کی ہم مشق کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة مئات الف الف مرة. یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذا القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, يا حي يا قيوم, لا إله إلا أنت, برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد, إليك المشتكى, وبك المستغاث, وأنت المستعان, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق, اللهم طهر قلوبنا عن غيرك, ونور قلوبنا بنور معرفتي واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ایماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.